بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صلوات اللهم صل على محمد مؤمنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر سورہ مبارکہ بقرہ کی 154 نمبر آیت اور یقیناً آپ نے بارہا اس آیت کی تلاوت کو سنا ہوگا اور بہت سارے مطالب آپ کے اذہان میں محفوظ ہوں گے۔ چند ایک مقامات آیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تاکہ ہمارے اور آپ کے لیے توسل اور تبرک کا سلسلہ قائم ہو سکے، مقصود ہے۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے ولا تقولو، مت کہو، لمن یقتل فی سبیل اللہ، ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی سبیل، اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے۔ ان لوگوں کے لیے کیا مت کہو، اموات، لفظ موت ان کے لیے استعمال نہ کرو، انہیں مردہ نہ کہو۔ بل احیا، بلکہ یہ زندہ ہیں۔ ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں۔ گفتگو بہت زیادہ کی جا سکتی ہے موضوع پر، موت کسے کہتے ہیں، حیات کیا ہوتی ہے، شہادت کا مقام کیا ہے، لیکن کچھ باتیں قرآن کی اس آیت میں واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ منع فرما رہا ہے، نہیں کر رہا ہے کہ جو لوگ قتل ہو گئے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا منع۔ مسئلہ یہ ہے کہ قتل کا لفظ اور موت کا لفظ، ہمارے لیے ان میں فرق پیدا کرنا ذرا سا مشکل ہے، اس لیے کہ موت کے معنی میں ذرا سی وسعت کی گنجائش ہے، قاتل کا جو لفظ ہے اس کے اندر ذرا سی بھی وسعت کی گنجائش نہیں۔ موت کا لفظ استعارتاً استعمال ہو سکتا ہے، قاتل کا استعارہ مشکل ہوتا ہے، اگر ہو بھی جائے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ قتل ایک کیفیت کا نام ہے اور وہ کیفیت بہت ہی محدود شکل رکھتی ہے۔ قتل کہاں پر صدق آتا ہے، کس جگہ پر کہا جاتا ہے کہ قتل ہوا، کسی کو قاتل اور کسی کو مقتول کہا جاتا ہے، جب مارنے والے کی ضربت سے جس کو چوٹ لگی ہے اس کی روح اور بدن کے درمیان میں جدائی پیدا ہو جائے، اس کیفیت کا نام قتل ہے۔ اب چونکہ بہت مشخص اور معین مسئلہ ہے، لہذا استعارے میں بھی قتل ہر جگہ استعمال، مجازن بھی ہر جگہ استعمال نہیں ہو پاتا۔ ہماری اصطلاحات میں معمولاً قتل کو جہاں پر استعمال کیا جاتا ہے استعارے اور مجاز میں، وہاں پر بھی قتل سے مراد بنیادی طور پر موت ذہن میں، مثلا کہا جاتا ہے اس نے روایات کا قتل کر دیا، تو روایات کے قتل سے مراد ہمارے ذہن میں کیا ہوتی ہے، اس نے روایات کو گویا مار ڈالا۔ قتل ایک بڑی اسپیسیفک سچویشن ہے، میں نے عرض کیا جب مارنے والے کی ضربت سے کسی کے بدن اور روح میں جدائی پیدا ہو جائے۔ اب یہ لفظ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں، موت کا لفظ کیوں نہیں استعمال کر رہا، اس کی خاص علت ہے۔ روح اور بدن میں جدائی پیدا ہونا ضروری ہے، ورنہ قتل کا لفظ صدق نہیں کرتا۔ مارنے والے نے سر سے لے کر پیر تک کسی کو زخمی کر دیا، ہمارے اصطلاح میں ہڈی ہڈی توڑ دی، سر سے لے کر پیر تک زخمی ہونے کے باوجود اگر اس کی سانس جاری ہے، روح اور بدن میں ارتباط باقی ہے، اسے قاتل نہیں کہیں گے، مار کھانے والے کو مقتول نہیں کہیں گے۔ کبھی کیفیت ضرب شدید نہیں ہوتی لیکن نتیجہ شدید ہوتا ہے. مارنے والے نے ایک ہی مارا تھا, سر پہ لگ گئی, بندہ کومے میں چلا گیا. اب یہ جو کومے میں گیا ہوا ہے, جب تک یہ کومے میں پڑا ہوا ہے, گرچہ اس کے بدن اور روح کا جو ارتباط ہے وہ ضعیف ہے, نہ زندوں کا زندہ ہے نہ مردے کا مردہ, اس کے باوجود کہ اسے ہم موت سے زیادہ بدتر کہتے ہیں. کئی کئی سال لوگ بیچارے کومے میں پڑے رہتے ہیں. اب جو ان کے لواحقین ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھیا یہ تو موت سے زیادہ بدتر حالت میں, کیونکہ نہ زندے کا زندہ ہے نہ مردے کا مردہ, موت اور حیات کے درمیان میں لٹک رہا ہے. تو اب ایسا آدمی جو کہ موت سے زیادہ بری کنڈیشن میں ہے, اس کے باوجود جب تک اس کی روح اور بدن کے اندر تعلق قائم ہے, مارنے والے کو قاتل اور اسے مقتول نہیں کہا جائے. کب مرحلہ قتل صدق کرے گا؟ جب تک یہ جدائی پیدا نہ ہو جائے روح اور بدن, مارنے والے کے اثر سے, مار کے اثر سے روح اور بدن میں جدائی ہو گئی. اب چاہے زور سے مارا ہو چاہے ہلکا مارا ہو, قاتل اور مقتول صدق کرے گا. تاریخ میں ہمارے پاس یا روزمرہ زندگی میں بھی واقعات ہیں. بوڑھا شخص تھا, کسی نے ہلکا سا مار دیا, ارادہ نہیں کیا تھا, یا ذرا سا دھکا لگ گیا, یا جیسے ہوتا ہے زیارات میں کبھی کبھار رش میں آ گیا. اب چوٹ لگنے کی کیفیت شدید نہیں ہے, لیکن چونکہ بدن اور روح میں جدائی پیدا ہو گئی, وہ قاتل اور یہ مقتول. قرآن نے جہاں کہیں پر بھی شہداء کے بارے میں بات کی ہے تو لفظ قتل استعمال کیا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, وہاں پر بھی کیا کہا, قتلوا فی سبیل اللہ, جو مقتول فی سبیل اللہ ہیں ان کے لیے موت کا لفظ استعمال مت کرو. اب میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہاں پہ قتل کہتے ہیں وہاں پر روح اور بدن کی جدائی, اور یہ وہ کیفیت ہے جو کہ موت کی صحیح کیفیت ہمارے نزدیک. مردہ کا لفظ ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ جب یہی کیفیت طاری ہو جائے. اب چاہے کسی کی چوٹ سے ہو چاہے طبیعی طور پر ہو, ہم اسے موت کہتے ہیں. اب اللہ نے آ کر یہاں پر ہم سے کہا کہ نہیں, یہ جو کنڈیشن ہے اللہ کے راستے میں اگر ہو رہا ہے تو انہیں موت نہ کہو. تو ذہنیت یہ بھی کبھی کبھار ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی مر تو گئے ہیں لیکن اللہ کی راہ کے احترام کی خاطر انہیں مردہ مت کہو, اس لیے کہ اللہ کی راہ کا سبیل الہی کا ایک احترام ہے. انہوں نے اپنی جان چونکہ سبیل الہی میں دی, احترام سبیل الہی میں انہیں لفظ مردہ ان کے لیے استعمال نہ کیا جائے. اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی شریعت میں نہیں وارد ہوتی ہے, منع آ جائے, تو اس نہیں کا ظہور حرمت میں ہے. جیسے امر کا ظہور واجب میں ہوتا ہے شریعت میں, اسی طرح سے نہیں کا ظہور حرمت میں ہوتا ہے, اور یہ ہمارے عام زندگی کے قوانین کے تابع ہے. مثلا اگر زندگی میں کوئی آقا, کوئی افسر اپنے ماتحت یا اپنے غلام سے یہ کہے کہ فلاں کام انجام دو, مثلا گوشت لے آؤ, تو اگر تھوڑی دیر بعد غلام بغیر گوشت کے آ جائے تو مولا پوچھے گا نا کہ بھائی گوشت کیوں نہیں لائے. اب وہ یہ کہے کہ ہاں میں سمجھا تھا کہ گوشت چاہیے لیکن ضروری نہیں چاہیے, آپ نے حکم دیا تھا, امر کیا تھا, لیکن اس امر میں ضرورت نہیں تھی, یعنی جلدی لانا ضروری نہیں تھا. تو آقا یہ کہے گا نا کہ بھائی اگر جلدی نہیں چاہیے ہوتا تو میں تم سے کوئی بات کہتا ایسی کہ بھائی جب ٹائم ملے لے آنا, فرصت ہو تو لے آنا وغیرہ وغیرہ, لیکن جب میں نے ایسی کوئی جملہ استعمال نہیں کیا, کوئی قرینہ ایسا نہیں ہے, اور میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ گوشت لاؤ, تو اس کا ظہور وجوب میں ہے. لہذا شریعت کا قانون بنایا ہی ایسے جاتا ہے. کیسے ہم شریعت کی زبان کو سامنے رکھتے ہوئے وجوب اور مستحب میں فرق پیدا کرتے ہیں؟ ایسے کرتے ہیں. اگر کہیں پر امر آ رہا ہو لیکن کوئی اور قرینہ موجود نہ ہو تو امر وجوب میں ہے, اگر قرینہ آ جائے تو یہ قرینہ وجوب کی کیفیت کو ختم کر کے استحباب کی کیفیت کی طرف لے کر جاتا ہے. اسی طرح سے نہیں ہے, کہیں پر کسی بھی جگہ پر شریعت نے منع کر دیا، نہیں وارد ہو گئی، مت کرو، تب حرام ہو. اس سے مکروہ کی کیفیت سمجھنے کے لیے قرینہ چاہیے. مکروہ کی کیفیت کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ قرینہ. جیسے وہاں مستحب کے لیے قرینہ چاہیے، اس طرح سے یہاں پر ہمیں قرینہ چاہیے. اب اگر خدا کہہ رہا ہے ولا تقولوا، مت کہو، اور ہمارے پاس کوئی قرینہ نہ ہو، تو ان افراد کے لیے لفظ موت استعمال کرنا شرعاً کیا بن جائے گا؟
حرام.
اب یہ شہید مردہ ہیں یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے ابھی، لیکن لفظ استعمال کرنا ان کے لیے حرام. اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھار اب ذہن ہے انسان کا، بالآخر سوال کرتا ہے، تو ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ چلو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کے احترام میں، کیونکہ یہ سبیل الہی میں قتل ہوئے ہیں، اس لیے لفظ پر پابندی لگا دی کہ بھئی لفظ استعمال نہیں کرنا، ان کے لیے لفظ موت استعمال کرنا حرام، نہیں استعمال کر سکتے آپ. لیکن سوچ پر تو پابندی نہیں لگائی جا سکتی، افکار پر تو پابندی نہیں لگائی جا سکتی، سوچنا تو اجازت ہے نا. یہ سوچا تو جا سکتا ہے کہ یہ مر گئے ہیں، اس لیے کہ جو موت کے آثار ہیں وہ بالآخر ظاہر ہو رہے ہیں. تو اب اگر میرے سامنے شہید کا جنازہ رکھا ہوا ہو تو احترام الہی میں میں چپ تو رہ سکتا ہوں، لیکن کیا میرے ذہن پر پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ کیا میری فکر پر پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ تو ہمارے ہاں معمولاً یہ تصور پایا جاتا ہے کہ لفظوں کو تو قید کیا جا سکتا ہے، ہونٹوں کو سیا جا سکتا ہے، قلموں کو توڑا جا سکتا ہے، سیاہی بہائی جا سکتی ہے، کاغذ جلائے جا سکتے ہیں، لیکن افکار پر پابندی نہیں لگا، فکر کو مقید نہیں کیا جا سکتا. لہذا مشہور و معروف اپنے زمانے کے انقلابی شاعر فیض صاحب کو جب جیل میں ڈال دیا تو فیض صاحب نے پابندی کے مقابلے پر شعر اسی انداز میں کہے، فرمایا کہ متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا، کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں. تو آپ الفاظ کو مقید کر سکتے ہیں، افکار کو مقید نہیں کر سکتے. لیکن اب میں نہیں جانتا کہ شہید اللہ کے نزدیک کس قدر زندہ ہوتا ہے کہ نہ صرف اس نے قول پر پابندی لگائی ہے، یہ واحد مقام، میں بہرحال کسی تحقیق کا یا کسی علمی اس کا حوالے کا ادعا نہیں کرتا، لیکن 14 سال فقہ پڑھنے میں، 14 سال میں میرے پاس فقہ میں کوئی مقام ایسا نہیں آیا کہ جہاں کسی چیز کے سوچنے پر اللہ نے پابندی لگائی ہو. لہذا بعض اوقات فکر گناہ سے منع ضرور کیا جاتا ہے، اس کے جو اپنے آثار ہیں وہ سائیکلوجیکل آثار ہیں کہ اگر انسان کسی گناہ کے بارے میں سوچے گا تو جتنا زیادہ سوچے گا، سوچ ہی الفاظ اور پھر الفاظ ہی عمل کی صورت میں ظہور کرتے ہیں، لہذا اخلاقی طور پر کہا جاتا ہے کہ گناہ کے بارے میں فکر نہ کی جائے، اس لیے کہ فکر گناہ آخر میں عمل کے صورت میں ظہور کرتا ہے. لیکن فکر گناہ گناہ نہیں ہے، کسی بھی گناہ کا اگر سوچ لے انسان تو وہ گناہ نہیں کہلاتا. واحد مقام جو مجھے، کم از کم میں اپنی بات کر رہا ہوں، ادعا پھر نہیں کر رہا، واحد مقام جو مجھے ملا ہے کہ جہاں پر اللہ نے حتیٰ افکار کے اوپر پابندی لگائی ہے، وہ شہداء کی حیات کا مقام ہے. لہذا سورہ مبارکہ آل عمران میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، دیکھو ان کے لیے ہرگز موت کا گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہ کہ یہ مر گئے ہیں. اور بڑی عجیب بات ہے کہ دونوں اگر نہیں سامنے رکھی جائیں، دونوں آیات کو سامنے رکھا جائے، وَلَا تَقُولُوا میں اور وَلَا تَحْسَبَنَّ میں جو زیادہ شدت ہے نہیں کی، وہ وَلَا تَحْسَبَنَّ میں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس مقام پر نہیں کہا وَلَا تَحْسِبُوا، مت گمان کرنا، بلکہ نون تاکید ثقیلہ کو استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، ساتھ میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ، قول کے مقام پر اللہ نے اتنی شدت اختیار نہیں کی ہے جتنی فکر کے مقام پر اختیار کی ہے، کہا حتیٰ گمان، بالکل ہرگز گمان نہ کرنا اس بات کا کہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے یہ مردہ ہیں. اور پھر دونوں کے مقام پر فرمایا, ایک مقام پر فرمایا بل احیا, زندہ ہیں ولکن لا تشعرون, تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے. دوسرے مقام پر فرمایا کہ بل احیا عند ربہم یرزقون, یہ صرف زندہ ہی نہیں ہے اپنے پروردگار کی جانب سے رزق بھی لیتے ہیں. صرف رزق لیتے نہیں, فرحون بما اطاہم اللہ من فضلہ, بلکہ یہ اس فضل سے جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے بڑی فرحت کے عالم میں ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِي لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ, اور وہ لوگ جو ابھی تک ان سے آ کر ملحق نہیں ہوئے ہیں ان کو بشارت دیتے ہیں, کس بات کی؟ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون, اس بات کی کہ انہیں کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انہیں کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یستبشرون, اور بشارت دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو بڑی عجیب کیفیت ہے, یعنی صرف اللہ حیات کا ذکر نہیں کر رہا بلکہ حیات کے آثار کا ذکر کر رہا ہے. یہ چونکہ زندہ ہیں اس لیے رزق لیتے ہیں, چونکہ زندہ ہیں اس لیے فرحت میں ہیں, چونکہ زندہ ہیں بشارت دیتے ہیں. کس کو بشارت دیتے ہیں؟ بالذین لم یلحقوا بهم, ان لوگوں کے لیے کہ جو ابھی تک آ کر ان سے ملحق نہیں ہوئے. کون لوگ ہیں وہ کہ جنہیں شہداء بشارت دے رہے ہوتے ہیں, اللہ خوف علیہم, انہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ولا هم یحزنون, ان کے لیے کوئی غم نہیں ہے. کن لوگوں کو بشارت دیتے ہیں؟ کیا پیچھے رہ جانے والے؟ نا, اللہ نے نہیں کہا پیچھے رہ جانے والے. ہمارے ہاں جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے لواحقین, تو کن لوگوں کے لیے لفظ لواحقین استعمال کیا جاتا ہے؟ لواحقین ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو اس مردے سے ملحق ہوں, جڑے ہوئے ہوں. کیا ان لوگوں سے مراد ان کے رشتہ دار ہیں جیسے ہم اپنے ہاں لواحقین کا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ حقیقتاً نہیں, یقیناً نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو راستہ ہے فی سبیل اللہ, اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو شہادت کے مرتبے پر پہنچ گئے اور کچھ ابھی سبیل الہی میں راستے میں کھڑے ہوئے ہیں. سبیل کا لفظ ہو رہا ہے نا, ہمیں اب راستے سے اندازہ لگانا ہے. تو راستے میں جو لوگ اس راستے میں سبیل الہی میں کھڑے رہ گئے ہیں, ملحق نہیں ہوئے شہداء سے, ان کو بشارت دیتے ہیں. ان کے لیے بشارت ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی حزن کی اور غم کی ضرورت ہے, ان کو بشارت دیتے ہیں. بس اگر شہداء سے بشارت حاصل کرنی ہے تو ہمیں بھی سبیل الہی میں آ کر لگنا پڑے گا, اس لائن میں آ کر لگیں گے تب ہمارے لیے بشارت کا راستہ کھلے گا. اور غالباً یہی کہیں وہ مقام بھی, اب وہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا بلکہ لا تشعرون, تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں, یہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. اب اگر زندہ ہیں تو کیسے زندہ ہیں؟ ایک بحث ہے ذہن میں رہتی ہے. ہمیں اگر شعور نہیں ہے تو کیا واقعاً حیات ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کا شعور نہ ہو؟ یہ سوالات ہیں, ہم سب کے ذہنوں میں سوالات ہیں. اور اگر ہمیں شعور نہیں ہے تو کیا اس حیات کا شعور حاصل نہیں کیا جا سکتا, یا کوئی راہ ہے ایسی کہ اس حیات کا شعور حاصل کیا جائے؟ مطالب بہت ہیں, میں چند ایک چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا بس, اس سے زیادہ کا نہ وقت میں گنجائش ہے اور نہ ہمارے پاس فرصت ہے آج کی اس بحث میں. لفظ شہید, انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو تفصیل عرض کروں گا. شاہد, شہادت, یہ سارے الفاظ اللہ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں. لفظ شہادت بھی قرآن میں موجود ہے, لفظ شہید بھی موجود ہے, حتیٰ اللہ تعالیٰ کے اپنے اسماء حسنہ میں سے ایک لفظ شہید ہے. لفظ شہادت بھی اللہ نے قرآن میں استعمال کیا, شاہد بھی استعمال کیا, لیکن کسی بھی مقام پر اللہ نے ان الفاظ میں سے کسی کو بھی اصطلاح کے طور پر استعمال نہیں کیا. یہ جسے ہم شہادت کہتے ہیں, جن کو ہم شہید کہتے ہیں, یہ اصطلاح ہے, قرآن نے کہیں پر بھی ان کے لیے کچھ آیات ہیں قرآن کریم میں جو کہ مستقیماً مربوط ہیں شہداء سے اور مقام شہادت سے، جیسے یہ دو آیاتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. کچھ آیات میں اللہ نے انڈائریکٹلی بات کی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ آیت اللہ نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مختلف آیات میں شہادت اور شہیدوں کا ذکر کیا، لیکن کہیں پر بھی قرآن میں نہ ان کے لیے لفظ شہید استعمال کیا نہ لفظ شہادت. لہذا اگر قرآن میں آپ کو کہیں پر لفظ شہید، شہداء، شہادت مل جائے تو اس سے مراد یہ والی اصطلاح نہیں ہے. لہذا یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ اصطلاح ہمیں اور لفظ کے حقیقی معنی میں فرق ہوا کرتا ہے. قرآن میں جو استعمال لفظ شہید، شہادت، شاہد ہوا ہے وہ کس معنی میں ہوا ہے؟ حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے، لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے. ان کے بارے میں اللہ نے کہیں پر بھی لفظ شہید اور شہادت استعمال نہیں کیا. اب جب اللہ نے پابندی لگا دی، کہا کہ ان کو مردہ مت کہنا، حتیٰ ان کے بارے میں موت کا گمان بھی نہ کرنا، تو لوگوں نے آ کے پیغمبر سے پوچھا، کہا یا رسول اللہ اگر ہم ان کو مردہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ ان کے لیے لفظ شہید استعمال کرو. یہ کس مقام پر ہیں؟ مقام شہادت پر ہیں. اب اگر ان کے لیے لفظ شہید استعمال کرنا ہے تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ان کو ہم شہید جو کہیں گے کس کی وجہ سے کہیں گے؟ کس کی وجہ سے کہیں گے؟ یقیناً پیغمبر نے کہا ہے تو ہم انہیں شہید کہیں گے، ورنہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو کہنا کیا ہے. اگر صرف قرآن کا، میں حیران ہوتا ہوں حسبنا کتاب اللہ کے دعویٰ کرنے والے کتنے آرام سے یہ دعویٰ کر کے گزر جاتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، حالانکہ اس آیت، یہ ابتدائی آیت ہے قرآن کی، ابتدائی آیت میں خدا کہہ رہا ہے ولا تقولو، تو آپ کو پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا اس ولا تقولو کی مقام پر ان کو کہنا کیا ہے. تو قرآن، اب شہادت اسلام کا ایک اعلیٰ اور عرفہ ترین مفہوم ہے، شہادت کے مفہوم سے اسلام کے اندر اور اسلام کے درخت کے اندر جو جان آئی ہے ان میں سے ایک مفہوم شہادت کا ہے. اسلام کے لیے جتنی قربانیاں دی گئیں اسی شہادت کے تصور مفہوم کے تحت دی گئی ہیں. اتنا اہم مفہوم قرآن مجید کا اسلام کا، لیکن قرآن نے کہیں پر بھی لفظ ان کے لیے استعمال نہیں کیا. تو اب میں حسبنا کتاب اللہ والوں سے سوال کرتا ہوں، ایک لفظ شہید تو تم پیغمبر کے بغیر، ایک لفظ شہادت تم پیغمبر کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے، چلے ہو باقی تم پورا دین قرآن سے لینے. تو قرآن نے ہمیں محتاج بنایا. دیکھیے تمام مقامات ہیں کہ جہاں قرآن اپنے وارث کا محتاج بناتا ہے. آج بھی الف لام میم، حامیم، یاسین، اس طرح کے بہت سارے حروف مقطعات آج بھی آواز دے رہے ہیں کہ ہمارا کوئی وارث بیٹھا ہوا ہے جس نے آ کے ہمارے معنی کرنے. اللہ لہذا ایک عجیب سی بات ہے، اب میرے لیے تو بہت واقعی عجیب سی بات ہے کہ ہم کیسے مان لیں کہ معمولاً یہ کہا جاتا ہے کہ جی پیغمبر کے پاس مقام شہادت نہیں ہے، افسوس بھی کیا جاتا ہے. عجیب سی بات یہ ہے کہ جس لوگوں کے پاس مقام شہادت آپ کے مطابق ہے ان کے دل میں اگر پیغمبر سے متعلق ذرہ برابر بھی اگر شک پیدا ہو جائے تو آپ کے اپنے مطابق وہ شہید نہیں ہوتا، حتیٰ ذرہ برابر بھی شک پیدا ہو جائے. اور پھر اس شہید کو شہید آپ کہہ کیوں رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک کی جنبش کی بنا پر کہہ رہے ہیں. پیغمبر کے لبہائے مبارک میں جنبش نہ ہوتی تو شہید کو شہادت کا مقام نہ ملتا. تو جو ذات مقام عطا کر رہی ہے وہی ذات فاقد مقام ہو، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال ایک الگ بحث ہے. مشکل کیا ہے؟ مشکل یہاں پر یہی ہے، یہ جو ہمارے ہاں پرابلم ہوتی ہے عزیزان میں، کہ وہ اصطلاح کو تلاش کرتے کرتے بعض اوقات حقیقی معنی کو فراموش کر دیتے ہیں. اب اگر اللہ شہید ہے تو میں اپنے برادران سے پوچھوں گا کہ یہ جو اللہ نے اپنے لیے لفظ شہید استعمال کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ خداوند نعوذ باللہ من ذلک شہادت کے مقام پر فائز ہے؟ تو جب اللہ شہید ہے تو کسی معنی میں شہید ہے، خدا شہید ہے تو خدا کے اسماء کا مظہر، اہل بیت سے بڑا مظہر کوئی نہیں ہے، پیغمبر کی ذات سے بڑا مظہر اللہ کے اسماء کا کوئی نہیں ہے. تو اگر اللہ شہید ہے تو اس کے مقام میں شہادت کا مظہر پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو شاہ یعنی اگر اب غور کیا جائے تو کائنات میں اگر سب سے بڑا شہید اللہ ہے تو اس کے بعد دوسرا بڑا شہید پیغمبر ہے، اس کے علاوہ کوئی اس مقام پر فائز نہیں ہو پاتا. لیکن وہ کون سا مقام ہے وہ انشاءاللہ کبھی خدا نے فرصت دی تو عرض کروں گا کہ جب ہم پروردگار کے لیے مقام شہادت کی بات کرتے ہیں تو وہ کون سا مقام ہے اور اس کی کیا کیفیت ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، لفظ کے حقیقی معنی میں اور اصطلاح میں جب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تو وہ اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی پیغمبر شہید نہیں ہے. شہادت حقیقت پیدا ہی ان کے دروازے پر جا کر کرتی ہے، یہ شہید نہ ہو، ان کے پاس مقام نہ ہو تو یہ مقام اصل ایجاد نہیں ہوتا. لہذا اب لفظ اور اصطلاح اس میں جب مشکل پیدا ہو جائے تو پھر پرابلم سامنے آتی ہیں، یہ مسائل ہیں. لہذا ایک مسئلہ جو ہمارے ہاں بڑی شدت سے پایا جاتا ہے، جس طرح سے پیغمبر کے لیے یہی اصطلاحی شہادت تلاش کرتے پھرتے ہیں اور ان کو نہیں ملتی تو اس طرح کی بے وقوفانہ باتیں کرتے ہیں، اپنا چاہے چوک میں مارا جائے چاہے باتھ روم میں مر جائے شہید ہو جاتا ہے، لیکن پیغمبر کے لیے مقام شہادت مشکل ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو بے وقوفانہ باتیں ہیں، اہل بیت کا درس چھوڑ دو گے تو سوائے جہالت اور بے وقوفی کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. اسی طرح کی ایک بے وقوفانہ بات وہاں پر کی جاتی ہے جہاں پر ایمان کے حقیقی اور اصطلاحی لفظوں کے درمیان میں کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. ایمان لفظی، حقیقی معنی ایمان کے الگ ہیں اور اصطلاحی، اصطلاح کون سی؟ فقہ کی اصطلاح. فقہ میں جب ایمان کہا جاتا ہے تو فقہ میں ایمان کیا ہے؟ زبان سے شہادتین کا جاری کرنا. ایسے ہی آپ توضیح المسائل اٹھائیں گے، وہاں پر نجاستوں کے باب میں کافر اور مطہرات کے باب میں ایمان، یہ اسلام. اسلام کیا ہے؟ فقہ میں اسلام یہ ہے کہ جس کسی نے بھی اپنی زبان سے شہادتین کو جاری کیا وہ مسلمان. ایسے ہی اب یہ جو مسلمان ہو گیا، اس کا زبان پر شہادتین کا جاری کرنا اصطلاحی اعتبار سے اس کو مسلمان اور مومن بناتا ہے جس کے فقہی آثار ہیں. کل تک نجس تھا، آج کلمہ پڑھ لیا پاک ہو گیا. کل تک اس کا مال، اس کی آبرو اور اس کا خون محترم نہیں تھا، آج اس نے شہادتین کو جاری کر دیا تو اس کا خون، اس کی کمال، اس کی آبرو محترم ہو گئی. یہ اثر ہے شہادتین کا جاری کرنا. لیکن ایک بندہ شہادتین پڑھنے کے بعد نبی کو قتل کرنے کی سازش کرے، شہادتین پڑھنے کے بعد نبی کو قتل کرنے کی کوشش کرے، تو اب میں عالم اسلام کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی آ کر ثابت کر دے کہ ایسا آدمی مسلمان ہے. تو سارے کا سارا عالم اسلام کہتا ہے کہ وہ جو اسلام لے کر آیا تھا وہ فقہی اسلام ہے، زبان کا اسلام ہے. جب تک عمل سے ایمان کو ثابت نہیں کرے گا تب تک مومن حقیقی نہیں کہلائے گا. پس مومن حقیقی زبان سے جاری کرنے والی شہادتیں، جس کے منہ سے شہادتیں جاری ہو، اس کو مسلمان نہیں کہتے. حقیقی حقیقی کون ہے؟ جو اپنے عمل سے ثابت کرے. اب عمل کے اور زبان کے اسلام میں قرآن سے سوال کرے، جا کے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بھائی زبان کا اسلام زیادہ ضروری ہے یا عمل کا، تو قرآن واضح طور پر کہتا ہے وقالت الاعراب آمنا، یہ عرب بدو آ کر اے نبی تم سے کہتے ہیں ہم ایمان لیا، ان سے کہو ابھی تو تمہارے دلوں میں اسلام داخل ہی نہیں ہوا، اللہ نے رد کر دیا. منافقین آ کر کہہ رہے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، سورہ منافقون کی دوسری آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی ہم بھی جانتے ہیں تم اللہ کے رسول ہو، لیکن یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. میں کہوں گا پروردگار جھوٹ کہاں بول رہے ہیں، یہی تو کہنے آئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بات کیا جھوٹ ہے؟ تو جواب کیا آئے گا؟ جواب یہ آئے گا کہہ تو سچ رہے ہیں لیکن عمل کے مقام پہ نہیں مانتے، لہذا ان کی گواہی دینے کے باوجود چونکہ ان کا عمل مطابقت نہیں کر رہا لہذا اللہ نے کیا کہا؟ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. سورہ عنکبوت کی دوسری آیت، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ چھوڑ دیے جائیں گے جب یہ کہیں گے ہم ایمان لے آئے، منہ سے کہیں گے، یعنی زبانی جب یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تو اللہ انہیں چھوڑ دے گا؟ وہم لا یفتنون، اور اللہ تعالیٰ ان کو آزمائے گا نہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ حتماً آزمائے گا. کیوں آزمائے گا؟ تاکہ معلوم ہو جائے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. بس اللہ کے نزدیک جو ایمان مہم ہے وہ کون سا ہے؟ عمل. کتنا مہم ہے؟ پروردگار کیا ایسی سچویشن کہ اگر کسی نے اپنے ایمان کا زبانی لفظوں سے اظہار نہ کیا ہو لیکن وہ عملاً مسلمان ہو تو کیا تو اس کے ایمان کو اور اسلام کو قبول کرتا ہے؟ تو اللہ نے کہا ہاں، سورہ مبارکہ ہے، ایک مطلب درود پڑھیے گا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، صورت میری ذہن سے نکل گئی ابھی، لیکن اللہ نے مومن آل فرعون کا ذکر کیا، اور مومن آل فرعون کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اس کے ایمان کی گارنٹی بھی دی، اور ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا کہ اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ تو یہ تو اب عجیب صورتحال سامنے آ گئی، ہم ابھی تک مومن سمجھ رہے ہیں صرف اسے جو ہمارے سامنے کلمہ پڑھتا ہوا دکھائی دے، جبکہ یہ جو اسلام ہے یہ صرف فقہی اسلام ہے، اس کے اوپر حکم فقہی بار ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک زبانی ایمان سے زیادہ عملی ایمان زیادہ ضروری ہے۔ کسی کا کلمہ میرے سامنے آئے یا نہ آئے، لیکن اگر اس کا عمل ثابت ہو جائے تو اللہ کے نزدیک وہ زیادہ مومن ہے۔ تو اب میں اللہ سے درخواست بھی کر سکتا ہوں یہ بھی کہ پروردگار یہ بھی بتا دے کہ مومن آل فرعون، اب اللہ لازمات ہے، اللہ نے جس کو مومن کہہ دیا، قرآن نے جس کو مومن آل فرعون کہہ دیا، میں چیلنج کرتا ہوں پورے عالم اسلام میں کوئی ایک آ کر یہ کہہ دے، چونکہ مومن آل قرآن آل فرعون کا کلمہ ثابت نہیں ہوا لہذا وہ کافر ہے، کوئی ایک مسلمان لا کے دکھا دیجئے مجھے جس میں اتنی جرأت ہو جو یہ کہہ سکے، تو کبھی بھی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے ایمان کی گواہی قرآن نے دے دی ہو، اصل تو مومن ہی وہ ہے۔ ہمارا اپنا ایمان چاہے مشکوک رہے، ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم نے مرنا ایمان پر ہے یا نہیں، ساری زندگی لا الہ الا اللہ کرتے رہے، آخر میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ پتا لگا قیامت کے دن یہودی مشہور ہو رہے ہیں، عیسائی مشہور ہو رہے ہیں، مجوسی مشہور ہو رہے ہیں، کچھ نہیں پتا۔ لیکن جس کے ایمان کی قرآن گواہی دے دے تو اصل تو مومن وہ ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ پروردگار ذرا سی مدد اور کر دے، یہ بتا دے کہ وہ کون سا عمل ہے جو تیرے نزدیک اتنا مہم ہے کہ جس عمل کی وجہ سے تو ان کسی شخص کے ایمان کی گارنٹی دے دیتا ہے، چاہے اس کا کلمہ لوگوں کو مسلمانوں کو ملے یا نہ ملے تاریخ میں، اس کے باوجود تو اسے مومن قرار دے دیتا ہے۔ تو قرآن نے جواب دیا، کہا اس شخص کا ایمان اس لیے ہے کہ اس نے اپنا کلمہ تو چھپا کے رکھا تھا، لیکن اپنے زمانے کے نبی کی مدد کی، اپنے زمانے کے نبی کی جان بچائی۔ تو اب اگر یہ قانون قرآن کا یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ والا ایمان، اپنے زمانے کے نبی کی جان بچانا اللہ کے نزدیک ایمان کی اصل اور حقیقت ہے، جس کی وجہ سے وہ مومن آل فرعون بن گیا، تو پھر اب مجھے اسلام سے اور مسلمانوں سے سوال ہے کہ میں لوگوں کے کلمے تلاش کروں یا یہ تلاش کروں کس نے اپنے دور میں اپنے زمانے کے نبی کی حفاظت کی؟ میں کلمے تلاش کروں، کیونکہ کلمے تو اللہ نے رد کر دیے، جب اللہ کلمے رد کر دیتا ہے تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ تو کلمے زیادہ تلاش کرنے چاہیے یا عمل زیادہ تلاش کرنا چاہیے؟ تو عمل میں بھی کون سا عمل؟ اپنے زمانے کی نبی کی حفاظت۔ ایک دفعہ حفاظت کرنے والا مومن بن جائے، اور جس نے اپنی پوری زندگی نبی کی حفاظت کی ہو، پھر جس نے اپنی پوری زندگی، جس نے اپنی تمام عمر پیغمبر کی حفاظت میں اس طرح لگا دی کہ پیغمبر کی جگہ بدل بدل کر اپنے بچوں کو سلاتے رہے، ساری زندگی لگا دی، تو اس سے بڑا مومن کون ہوگا؟ اس سے بڑا مومن کوئی ہو نہیں سکتا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ دیکھو کہ مومن آل فرعون نے کس درجے کے نبی کی حفاظت کی تھی، اور مومن آل قریش نے آ کر کس درجے کی نبی کی حفاظت کی۔ تو جتنا درجات میں فرق ہوگا اتنا ہی مومن کے درجے میں بھی فرق ہوگا۔ اگر اس نے ایک نبی کی حفاظت کی تو اس کے مقابلے پر جس نے سید الانبیاء کی حفاظت کی، اس کا درجہ کم از کم سید المومنین ہونا چاہیے۔ تو جناب ابو طالب کا کلمہ مت تلاش کرو، جناب ابو طالب کا عمل دیکھو، عمل بتا رہا ہے، اور ایک دو دن نہیں، ساری زندگی، ساری زندگی جناب ابو طالب نے حفاظت کی پیغمبر اکرم کی۔ لہذا ابو طالب کا درجہ کم از کم بھی اگر کچھ ہونا چاہیے تو سید المومنین ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے، یہ الگ بحث ہے، یہ ان لوگوں سے ہے کہ جو کلمے تلاش کرتے پھرتے ہیں، ہمیں تو جناب ابو طالب کے کلمے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری، اگر ہماری روایت کی بات کی جائے اور ہم سے پوچھا جائے تو جناب ابو طالب ان لوگوں میں سے ہیں ہی نہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، جناب ابو طالب ان لوگوں میں سے ہیں جو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے اللہ نے ولایت کو جاری کیا، اور حضرت اسحاق کی اولاد سے اللہ نے نبوت کو جاری کیا۔ لیکن چونکہ آخری نبی نے نہ صرف سردار انبیاء ہونا تھا بلکہ سردار اولیاء بھی ہونا تھا، لہذا اللہ نے حضرت اسماعیل کی نسل سے آخری پیغمبر کو رکھا۔ اور تمام کے تمام اجداد حضرت کے جناب اسماعیل تک سارے کے سارے کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے، اپنے زمانے کے ولی. اور اس کی دوسری بڑی اور اہم ترین دلیل یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ نے جتنی بھی شریعتیں نازل کیں، جناب اسحاق کی اولاد، حضرت موسیٰ کتاب، معجزہ، شریعت، تینوں چیزیں لے کر آئے، لیکن اپنی قوم کے لیے لے کر آئے ہیں، بنی اسرائیل کے لیے. بنی اسماعیل کے لیے یہ شریعت نہیں آئی تھی. اسی طرح سے حضرت داؤد زبور بھی لے کر آئے، شریعت بھی لے کر آئے، اپنی بنی اسرائیل کے لیے لے کر آئے تھے، بنی اسماعیل کے لیے لے کر نہیں آئے تھے. حضرت عیسیٰ معجزہ، کتاب، شریعت، تینوں چیزیں لے کر آئے ہیں بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسماعیل کے لیے لے کر نہیں آئے. لہذا کسی بھی مقام پر بنی اسماعیل، کسی بھی مقام پر ان کے لیے وہاں کے انبیاء کی اطاعت کرنا واجب نہیں رہا، کبھی بھی واجب نہیں رہا، ورنہ ان کے اوپر واجب ہو جاتا. اگر حضرت موسیٰ عالمین کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہوتے تو ان کے اوپر واجب ہو جاتا کہ حضرت موسیٰ کی اطاعت کریں. اگر حضرت داؤد عالمین کے لیے بنا کر بھیجے گئے ہوتے تو ان پر واجب ہو جاتا. اگر حضرت عیسیٰ عالمین کے لیے بنا کر بھیجے گئے تو ان پر واجب ہو جاتا. اللہ نے کسی نبی کو عالمین کا نبی نہیں بنا کر بھیجا. واحد نبی جس کو اللہ نے عالمین کا نبی بنا کر بھیجا، حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا جس طریقے سے مقام، دیکھیں ایمان کے لفظی معنوں میں اور اصطلاحی معنوں میں فرق ہے، تو اصطلاحی جس طریقے سے ایمان کے تلاش کے اندر جناب ابو طالب پر تہمت لگتی ہے، اسی طرح سے شہادت کے بھی اصطلاحی معنوں کے چکر میں پیغمبر کے بارے میں اس طرح کے نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. زبان سے اگر شہادتیں جاری ہو جائے تو یہ شاہد مسلمان کہلاتا ہے. بالآخر شہادتیں جاری کر رہا ہے، شہادت دے رہا ہے، جب شہادت دیتا ہے زبان سے تو شاہد ہے، شاہد ہوتا ہے تو مسلمان کہلاتا ہے. لیکن اگر کوئی اپنے عمل سے شہادتیں کو ثابت کر دے، عمل سے، عمل کے ذریعے سے اپنے شہادتیں کو اللہ کے نزدیک ثابت کر دے، تو یقیناً عمل کے ذریعے سے اپنی شہادت کو ثابت کرنا یہ وہ مقام ہے کہ جو اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ افضل ہے جو صرف زبانی جمع خرچ کر رہا ہوتا ہے، جو صرف زبانی شہادتیں دے رہا ہوتا ہے. لہذا اللہ عمل کی شہادت کو افضل قرار دیتا ہے زبان کی شہادت سے. تو جس طریقے سے اللہ افضل قرار دیتا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے لفظوں میں بھی فرق رکھا ہے، یہ مسلمان کہلاتا ہے، وہ شہید کہلاتا ہے. اب شہید زندہ ہے، اللہ نے ان کی حیات کے بارے میں ذکر بھی کیا، کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو عرض کروں گا. آج صرف ایک چھوٹی سی گفتگو آخر میں کر کے تاکہ آپ کے ذہنوں میں اس حوالے سے کچھ باتیں رہ جائیں، اور پھر انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو عرض کروں گا. آیا حیات ایسی ہو سکتی ہے کہ حیات ہو اور ہم اس حیات کو درک نہ کر سکیں؟ ایک سوال ہے، کیا حیات ایسی ہو سکتی ہے ہو لیکن اس کے باوجود بھی ہم اسے درک نہ کر سکیں؟ انشاءاللہ بحث کبھی کروں گا تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن اور دین جب حیات کا تصور دیتا ہے تو وہ اس حیات کے تصور سے زیادہ وسیع اور زیادہ تام ہے جو حیات کا تصور ہم نے اپنے ذہنوں میں رکھا ہوا ہے، یا سائنس اور بائیولوجی سے ہم نے جو لائف اور ڈیتھ کا معنی سمجھا ہوا ہے، دین کا جو تصور ہے وہ اس سے زیادہ وسیع بھی ہے اور قوی بھی ہے. لہذا سائنس کے اندر جو لائف ہے اس کا تعلق لیونگ اور نان لیونگ تھنگ سے ہے، اس سے آگے نہیں ہے، اور نان لیونگ میں بھی یا پلانٹس میں پائی جاتی ہے یا اینیملس میں. سائنس اس سے آگے حیات کا کوئی تصور نہیں دیتا. سائنس کی حیات کے بارے میں بات کریں گے، لیکن جہاں دین حیات کی بات کرتا ہے، دین کہتا ہے کہ نہیں، یہ بھی حیات ہے جو پودے میں پائی جاتی ہے، وہ بھی حیات ہے جو کہ حیوانات میں پائی جاتی ہے، لیکن حیوانات کی حیات سے آگے ہے انسانی حیات. اب ہم چونکہ بالآخر حیات سے ایک حیات کو تو انٹرٹین کر ہی رہے ہوتے ہیں، کم از کم حیات حیوانی تو ہمارے پاس ہے، تو ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ شاید یہی حیات حیوانی ہی حیات انسانی کو فرق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. لہذا اپنے ذہنوں کو بالکل کلیئر کر لیں، حیات حیوانی کیا ہے اور حیات انسانی کا ڈفرینسیشن کہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ جب تک حیات حیوانی کیا ہے، حیات حیوانی جب تک حیات کا مرکز ذات رہے تب تک وہ حیات حیات حیوانی ہے. ذات، مثلا حیوان کیا کرتا ہے، حیوان اپنی وسعت میں اپنی قدرت میں جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت میں رہتے ہوئے اپنے لیے بہترین کھانا، اپنے لیے بہترین پینا، اگر ضرورت ہو تو بہترین لباس، ضرورت ہو تو بہترین گاڑی یعنی بہترین وسیلہ، بہترین گھر، بہترین بیوی اور بہترین بچے، یہ حیات حیوانی ہے، سارے حیوان یہی کرتے ہیں، لیکن ہر حیوان اپنی وسعت کے مطابق کرتا ہے، جتنی اس کی وسعت ہے، جتنی اس کی قدرت ہے، ہر حیوان اپنے لیے ایک اچھا کمفرٹیبل گھر چاہتا ہے، اب جتنی اس کی وسعت ہوتی ہے اس میں وہ گھر تلاش کرتا ہے، ہر حیوان اپنے لیے بہترین ساتھی تلاش کرنا چاہتا ہے، بعض میں بیچاروں کو فائٹ بھی کرنی پڑتی ہے لیکن اپنے لیے بہترین ساتھی تلاش کرتا ہے، اپنے لیے چاہتا ہے کہ بہترین بچے ہوں، بہترین کھانا، ہر حیوان یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بہترین مل جائے، اس سے زیادہ فکر حیوانی اس سے آگے نہیں ہے، آپ اپنی وسعت میں ہیں، جتنی حیوانات کی وسعت ہے وہ کرتے ہیں۔ اگر انسان مٹی اور یا سیمنٹ کے گھر بنا کر رہ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں حیوان نہیں ہوں تو یہ اشتباہ ہے۔ اگر ہم روسٹ بنا بنا کے، پیزے بنا بنا کے کھا رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس وجہ سے ہم حیوان نہیں ہیں انسان ہیں تو یہ اشتباہ ہے ہماری۔ اگر ہم خوبصورت خوبصورت کپڑے بنا کر پہن رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حیوان نہیں ہیں تو یہ اشتباہ ہے۔ اگر ہم مہنگی مہنگی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کی وجہ سے انسان ہیں، یہ اشتباہ ہے، یہ اشتباہ ہے۔ اس لیے کہ حیوان میں اور انسان میں عقل کا ایک ڈفرنس بالآخر موجود ہے۔ انسان صرف ایک ماڈیفائڈ اور ڈیولپڈ اینیمل ہے جب تک وہ اپنی ذات کے گرد رہ رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ صلاحیت اللہ نے حیوان کو دی ہوتی تو وہ بھی پیزے بنا بنا کے کھا رہا ہوتا، اگر اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہوتی تو وہ بھی گاڑی میں بیٹھ کر جا رہا ہوتا، اگر اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہوتی تو وہ بھی مہنگے کپڑے پہن رہا ہوتا۔ چونکہ اللہ نے اس کو وسعت اور قدرت نہیں دی تو وہ اپنی وسعت و قدرت کے اندر ہے۔ تو اب یہ یاد رکھیے گا کہ حیات حیوانی، جب تک میں اپنی ذات کے لیے زندہ ہوں میں ایک حیوان سے زیادہ زندہ نہیں ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے بچوں کے اوپر پیسہ خرچ کر کے ان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، یہ قربانی کوئی خاص قربانی نہیں ہے، جانور بھی دیتے ہیں، وہ بھی اپنے منہ میں دانہ اٹھا کر لاتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، اس کو قربانی نہیں کہتے، یاد رکھیے گا۔ اپنے بچوں پہ پیسہ خرچ کرنا یہ حیوانی جبلت ہے، اس لیے کہ حیوانی جبلت اپنی نسل کو باقی رکھنا ہے۔ تو حیوان جب اپنے بچے کو کھلا رہا ہوتا ہے ایثار نہیں کہلاتا، کسی حیوان کو جب دوسرے کے بچے کو کھلاتے ہوئے دیکھیں تو کہیے گا کہ یہ حیوان نہیں ہے۔ حیوانات کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں پڑتی، قربانی، ایثار، دوسروں کے لیے زندہ رہنا، یہیں سے انسانی حیات انسانی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جب وہ دوسروں کے لیے زندہ رہنا سیکھتا ہے۔ جب تک ذات کے لیے زندہ، ذات کے لیے زندہ ہے تب تک حیوان ہے۔ لہذا آپ نے روایات میں سنا ہے، بارہا سنا ہے، اچھا یہ موضوعات ہم سننا نہیں چاہتے ذرا، لیکن میری بڑی خواہش ہے کہ میں آپ لوگوں کو سناؤں قیامت کے اوپر، معاد کے اوپر جو مطالب ہیں، اس لیے کہ یاد رکھیے گا تربیت کے اعتبار سے سب سے اہم عقیدہ قیامت کا عقیدہ ہے، معاد کا عقیدہ سب سے قیمتی عقیدہ ہے، ہم نے چونکہ اسی کو چھوڑا ہوا ہے لہذا ہماری تربیت بھی نہیں ہے۔ ہاں ایک زمانے میں مولانا نے بہت بیان کرنا شروع کر دیا تو لوگوں نے ان کا نام ہی مولانا جہنمی رکھ دیا، حالانکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو جہنم سے ڈرا کر تربیتی اعتبار سے محکم کریں، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا، آپ میرا نام رکھ دیجیے گا، جہنمی رکھیے گا، جنتی جو مرضی رکھ دیجیے گا، کروں گا میں ضرور، یہ بھی انشاءاللہ ڈراؤں گا آپ کو کبھی آ کے، ضروری ہے۔ معاد کی بحثوں میں سے ایک بحث یہ ہے کہ لوگوں کو جب قیامت کے دن محشور کیا جائے گا تو انہیں حیوانات کی شکل میں محشور کیا جائے گا۔ یقیناً آپ نے یہ روایت سنی ہوگی کہ انسان محشور ہوں گے کس شکل میں؟ حیوانات کی شکل میں محشور ہوں گے۔ اب جب وہ حیوانات کی شکل میں محشور ہوں گے تو وہ خدا سے سوال کریں گے، کہیں گے پروردگار تو نے ہمیں دنیا میں انسان بنا کر بھیجا تھا لیکن آج تو ہمیں حیوان بنا کر کیوں محشور کر رہا ہے؟ تو جواب انشاءاللہ ان کو یہ آئے گا کہ تمہیں بنا کر تو انسان بھیجا تھا لیکن تم کبھی دنیا میں انسان بنے ہی نہیں، تم کبھی انسان بنے ہی نہیں، تم نے حیوانات کی طرح، جس حیوان کی طرح تم نے زندگی گزاری آج تم اسی حیوان کی طرح سے محشور کیے جاؤ گے۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں، کم از کم ہم یہ چاہیں کہ قیامت کے دن ہمیں انسان محشور کیا جائے تو کم از کم اپنے علاوہ، اپنی زندگی، اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کے لیے زندہ رہنا شروع کریں۔ یہ حیاتیں ہیں انسانی کی۔ اب حیات انسانی کے لیے کسی مکتب، کسی مذہب کی قید نہیں ہے، جہاں انسان اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے زندہ رہنا شروع کرتا ہے وہیں سے اس کی حیات انسانی کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اللہ یا اس حیات انسانی سے آگے حیات ایمانی ہے. اب چونکہ وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے, میں جلدی سے سماپت کروں گا. حیات ایمانی کیا ہے؟ حیات انسانی میں انسان دوسروں کے لیے جیتا ہے لیکن اپنا نقصان نہیں کرتا, اپنا نقصان نہیں کرتا, دوسروں کے لیے جیتا ہے لیکن اپنا نقصان نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ عقل انسانی اسے اپنا نقصان کرنے سے منع کرتی ہے. حیات ایمانی کیا ہے؟ حیات ایمانی میں حتیٰ اپنا نقصان کر کے کسی کا فائدہ کرنا, یہ حیات ایمانی, اپنا نقصان کر کے کسی کا فائدہ کرنا. اب اس کو حیات ایمانی کیوں کہتے ہیں؟ اس کو حیات ایمانی اس لیے کہتے ہیں عزیزان من کہ حیات ایمانی, اب عقل کہتی ہے کہ اپنا نقصان مت کرو, دوسروں کا جتنا فائدہ کرنا کرو اپنا نقصان مت کرو. عقل دوسروں کا فائدہ کرنے سے روکتی نہیں ہے, وہ جو دوسروں کا فائدہ روکتی ہے وہ شہوت ہوتی ہے, وہ شہوت ہوتی ہے جو دوسروں کا فائدہ کرنے سے روکتی ہے. عقل نہیں روکتی, عقل کیا کہتی ہے؟ کرو دوسروں کا فائدہ, لیکن عقل کیا کہتی ہے؟ اپنا نقصان نہ کرو. عقل کہتی ہے اپنا نقصان مت کرو. اب اس سے آگے ایمان چاہیے. ایمان کس لیے چاہیے؟ ایمان اس لیے چاہیے کہ ایمان کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمان کے ذریعے سے ایمان کس کے اوپر؟ ایک ایسی ذات کے اوپر ایمان, ایسی ذات کے اوپر ایمان کہ جب میں اس کی راہ میں اپنا نقصان کر کے کسی کا فائدہ کروں گا تو وہ ذات اس پر قادر ہے کہ وہ میرے اس نقصان کا جبران کر سکے. ایک ایسی ذات کے اوپر ایمان کہ جو میرے اس نقصان کا, جو میں نے اس کی خاطر کیا, اس کے حکم پر کیا دوسروں کے فائدے کے لیے, وہ ذات قادر ہو کہ میرے اس نقصان کو نفع میں بدل سکے, میرے نقصان کو نفع میں بدل سکے. ایسی ذات کے اوپر ایمان, جیسے مجھے ایسی ذات کے اوپر ایمان آ جائے, واقعی ایمان ہو جائے کہ کوئی ذات ایسی ہے جس کے حکم پر اگرچہ میں اپنا نقصان ہی کیوں نہ کروں, جب اس کی خاطر کروں گا تو وہ قادر ہے کہ میرے نقصان کا جبران کر سکے, وہ قادر ہے کہ میرے نقصان کو نفع میں بدل سکے. تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر عقل کو تابع کیا جاتا ہے ایمان کے, عقل کو تابع کیا جاتا ہے ایمان کو, عقل کو سمجھایا جاتا ہے بھائی کوئی اور ذات ہے ایسی کہ جو نقصان کو نفع میں بدل سکتی ہے. جیسے ہی عقل کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں بھائی کوئی ذات ایسی ہے, ایمان کا مرحلہ, کوئی ذات ایسی ہے جو نقصان کو نفع میں بدل سکتی ہے, تو عقل کہتی ہے ہاں مسئلہ نہیں ہے, جب نفع کو بدلا جا سکتا ہے, نقصان کو نفع میں بدلا جا سکتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. لہذا عقل تابع ہوتی ہے کس کے؟ ایمان کے, ایمان کے تابع ہوتی ہے. یہ حیات, حیات ایمانی ہے. اپنا نقصان کرنا یعنی کہ میں اپنا سارا مال دے دوں, کیوں؟ جس کے کہنے پر دے رہا ہوں وہ سارے کے سارے کا جبران کر سکتا ہے, وہ اس سے زیادہ دے سکتا ہے. ہاں جب مال دوں گا تو ایمان کے ایک مرحلے میں آ جاؤں گا, مال دوں گا اللہ کی خاطر ایمان کے ایک مرحلے میں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم, ان کے مالوں کو بھی خریدتا ہے, خریدتا ہے اللہ. تم دینا تو سیکھو, دینا سیکھو, دینا سیکھو. اور جس طرح سے باپ بچے کو ٹافی دینے کے بعد اس سے واپس مانگ رہا ہوتا ہے, اگر بچہ, دیکھیں دو مرحلے ہوتے ہیں, اگر تو بچے کو پتا ہے یہ کھا جائے گا مجھے دوبارہ نہیں دے گا تو وہ نہیں دے گا آپ کو کبھی بھی, لیکن اگر آپ اس سے لے کر کبھی بڑھا کر دیں, تجربہ کر کے دیکھ لیں اپنے بچے کے ساتھ, ایک چیز اس کو دیں ایک جیب میں رکھیں, جب آپ اس کو چیز دیں اور سیکنڈ مجھے بھی دو, اور جب وہ آپ کو دے اور آپ اس کو بڑھا کر دیں, ایک دفعہ یہ کر کے دیکھیں, اگلی دفعہ دیکھیے گا کتنے شوق سے آ کر آپ کو دے گا, کیونکہ آپ اس کے لیے ایک اعتماد پیدا کر دیں گے. کس بات کا؟ کہ جب تم مجھے دو گے تو میں تمہیں بڑھا کر دوں گا. ہاں جیسے ہی آپ یہ اعتماد پیدا کر دیں گے اس کے اندر وہ کیا کرے گا؟ خود آ کر آپ سے کہے گا بابا لو, کیونکہ اب آپ سے وہ توقع رکھتا ہے کس بات کی؟ کہ اس کو اگر دوں گا تو یہ بڑھا کر دے گا. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ تم مجھے دو میں تمہیں, اب اگر مجھے ایمان ہوگا تو میں اللہ کو مال دوں گا, نہیں ہوگا نہیں دوں گا. لیکن ایک دفعہ یہاں پر ثابت کر دیا, اگلا مرحلہ میں نے اللہ کو اپنی جان دینی ہے, وہ جان بھی خریدتا ہے, جان ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم, وہ جان خریدتا ہے. اب جان دی ہوئی اسی نے ہے لیکن وہ کہتا ہے مجھے بیچ دو, تو اگر مجھے ایمان ہو اس بات پر کہ اللہ مجھے اس جان کے بدلے اس سے زیادہ قوی دے گا تو میں آسانی سے دے دوں گا. بس یاد رکھیے گا, شہید ہوتا ہی وہ ہے جسے اللہ کی اس صفت کے اوپر ایمان ہوا ہوا ہوتا ہے. وہ اپنے عمل سے جب اللہ کو جان دیتا ہے اس ایمان کے ساتھ کہ پروردگار تو مجھے اس سے زیادہ دے سکتا ہے, تو اللہ کرتا ہی یہ ہے, اس سے عام حیات لے لیتا ہے, طاقتور حیات عطا کر دیتا ہے. اللہ مصلی. بس آخری مرحلہ گفتگو کا میں چاہتا تھا لیکن وہاں نہیں پہنچ سکا کہ حیات زندہ ہوتی ہے یا نہیں، وہ کبھی انشاءاللہ اور خدا نے توفیق دی تو. لیکن اگر میں نے جان بھی دے دی مال بھی دے دیا، بعض اوقات جان اور مال سے زیادہ قیمتی چیز بھی ہوتی ہے، ہوتی کیا ہوتی ہے؟ انسان کی عزت، انسان کی آبرو. جان چلی جائے مال چلی جائے لیکن آبرو نہیں جانی چاہیے، ایسے ہی جان چلی جائے مال آبرو نہیں جانی چاہیے. لہذا انسان بعض اوقات مال دے دیتا ہے آبرو بچانے، جان دیتا ہے آبرو بچانے کے لیے. حتیٰ روایات میں آیا کوئی اپنی آبرو اپنی ناموس کے دفاع میں اگر مارا جائے شہید فی سبیل اللہ، اس لیے کہ اللہ غیرت مند لوگوں کو پسند کرتا ہے، غیرت مند لوگوں کو پسند کرتا ہے. خدا جانے جب مال کی حیثیت اللہ کے ہاں ایک ہے اس سے زیادہ جان کی حیثیت ہے، اور جان قربان کر دینے والے کو اللہ شہید کہتا ہے، تو جس نے اللہ کی راہ میں اپنی آبرو بھی قربان کر دی خدا جانے اس کو اللہ نے کون سا مقام حیات عطا کیا. اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام وہ ذوات مقدسہ جنہوں حتیٰ اللہ کی راہ میں اپنی آبرو بھی قربان کر دی. لہذا میں نہیں جانتا کہ کربلا کا دوسرا مرحلہ، یہ شہادت کا ایک رخ ہے، یہ شہادت کا ایک رخ ہے جو کربلا میں ہے، کربلا کے بعد کوفہ اور شام میں جو پیش آیا ہے وہ شہادت کا کون سا مقام ہوگا. میں نہیں جانتا کہ وہ لوگ اللہ کے نزدیک کس مقام پر ہوں گے. اسی لیے روایات میں آیا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت میں بھی جب زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گر گئے اور آپ کی سانس بھی بڑی ضعیف ہو گئی تھی، امام کی سانس نہیں آ رہی تھی، اتنا ضعیف ہو چکا تھا امام کا وجود، لوگ ڈر کے مارے امام کے پاس نہیں آ رہے تھے. کسی نے شمر سے کہا کہ کیسے پتہ لگے گا کہ حسین زندہ ہے یا نہیں؟ ملعون کہتا ہے آواز لگاؤ کہ خیموں پر حملہ ہو گیا. جیسے ہی آواز لگائی لوگوں نے دیکھا امام نے اپنی تمام تر قوت کو جمع کیا، تلوار کا سہارا لے کے گھٹنوں پر بیٹھ گئے، کہا خبردار جب تک میں زندہ ہوں کوئی میرے حرم کی طرف نگاہ نہ کرے، میں کہوں گا یا حسین یا حسین. آپ کا مقام یہ ہے، لیکن میرے مولا آپ کا بیٹا کس مقام پر کھڑا تھا؟ جس نے اپنی امامت کے پہلے مقام پر جب آنکھ کھولی تو بہنوں کو سربرہنہ دیکھا، ماؤں کو سربرہنہ دیکھا، پھوپھیوں کو سربرہنہ دیکھا، پوچھ رہی تھی سجاد ہم جل کے مر جائیں یا سر برہنا باہر. اہل بیت نے اپنے پردے کو بھی اپنی آبرو کو بھی اللہ کو قربان کیا. خدا جانے وہ کیا مقام ہوگا. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی راہ خدا میں اچھا عجیب زہر دیا گیا، اتنا شدید زہر، اتنا شدید زہر کہ امام کو جیسے ہی ملعونہ نے شربت دیا اور امام کے اوپر اس نے اثر کیا زہر نے، تو جیسے ہی زہر نے اثر کیا چاہتی تھی کہ کچھ اور پئیں، امام نے فرمایا تیرا کام اس سے ہو جائے گا. لیکن تھوڑی ہی دیر میں امام کی رنگت تبدیل ہونا شروع ہو، جتنی دیر میں امام حسین امام حسن کے گھر تشریف لاتے امام کا پورا بدن سبز ہو چکا تھا، جناب زینب بھی تشریف لے آئی ہیں، امام حسن کی کیفیت عجیب ہو رہی ہے. ایک مرتبہ تڑپ کر کہا بھائی بھائی حسین مجھے عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے، مجھے طے کرنا چاہتا ہوں میں. بھاگ کر امام نے کسی کو اشارہ کیا لے کر آئے تشت، جناب زینب نے تشت بھائی کے آگے آگے بڑھایا. اب جو میرے مولا نے طے کی ہے تو جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنا شروع ہو گئے. جب میرے مولا کی یہ کیفیت تاریخ، میں نہیں جانتا میرا مولا امام حسن اس وقت کس کیفیت سے گزر رہا ہوگا، لیکن ان کی کیفیت دیکھنے کے بعد امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، امام حسین نے رونا شروع کر دیا. بس اداداروں میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کیا کیفیت ہوگی، لیکن جب امام حسن نے امام حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ایک مرتبہ تڑپ گئے، اپنی تکلیف بھول گئے، اپنی تکلیف کو بھول کر کہا میرے بھائی حسین، اے میرے باجا، اے میرے باجا تو نہ رو، اے میرے بھائی تو گریہ نہ کر، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبد اللہ، اے میرے بھائی حسین تیری جیسی مصیبت کسی پر نہیں آئے گی، اے میرے بھائی حسین گریہ نہ کر، میں امام حسن کی ہاتھ جوڑوں گا، میں کہوں گا مولا اگر تم کربلا میں آ جاتے اور اس جگہ پر کھڑے ہوتے جہاں پر جناب زینب تلہ زینب یہاں پر کھڑی تھی، میرے مولا تب آپ کے ساتھ کیا گزرتا، ارے میرا سلام ہو اس بیوی پر جس نے اپنے بھائی تیرا ضربتیں لگتے ہوئے دیکھو.
الا ولعنت الله على القوم الظالمين بس عالم الذين ظلموا ايام القلب ينقلبون. بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ مقبول منظور فرماؤ. بحق امام حسن مجتبہ علیہ الصلاۃ والسلام منتقم حقیقی اہل بیت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بحق حضرت سید الشہداء بحق حضرت امام حسن مجتبہ عزاداری سید الشہداء اور عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما. بحق امام حسن مجتبہ حاضرین کے مرحومین صاحب خانہ کے جتنے مرحومین ہیں ان کو جوار حضرت امام حسن مجتبہ میں جگہ عنایت فرما. تمام مرحومین کو تمام حاضرین کو امام حسن کی شفاعت میں مشمول فرما. بحق حضرت امام حسن مجتبہ مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما. جتنے مریض ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بحق حضرت امام حسن مجتبہ بار الہ جہاں جہاں مومن باطل سے برسر پیکار ہیں, بحرین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, سعودی عرب میں, لبنان میں, نائجیریا میں, بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین, میانمار اور بالخصوص کشمیر کے مومنین کی نصرت فرما. دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. استکباری استعماری قوتوں کو تکفیری قوتوں کو نیست و نابود فرما. تمام علماء مراجع عظام بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر موسم انقلاب آیت اللہ ابراہیم شیخ ابراہیم زگزاکی, حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ کی رہبریت اور حشد الشعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما. بار الہ بحق حسن مجتبہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.